السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الایمان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بیان میں کہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر ہے، امام بخاری نے کتاب الایمان کتاب الوحی کے بعد رکھی. اس کی کیا حکمت ہے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ امام بخاری کی فقاہت ان کے ابواب سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث اور سید الفقہ کہا گیا ہے. یعنی ماشاءاللہ فقہ میں بھی وہ بہت ماسٹر تھے، اور ان کی بصیرت، ان کی بصارت کہ انہوں نے ابواب میں جو حدیثیں لائی ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہم ترتیب ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے باب میں، باب کیف بدء الوحی میں، نیت کا چیپٹر لائے تھے کہ نیت ضروری ہے انسان کی کوئی بھی کام کے لیے. اور پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ تمام ہماری دینی تعلیمات کا انحصار وحی پر ہے، ہم جس بات پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عمل ہے، جنت اور دوزخ، یہ سب اس کا سورس دراصل آسمان سے آیا ہوا علم ہے، کوئی ایسا معمولی علم نہیں ہے، اور فرشتہ اس علم کو لے کر آتا تھا. تو سیکنڈ نمبر پر وہ کتاب الایمان لائے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو ایمان تو سب سے پہلی چیز ہے، اور ایمان ہی میں اسلام کو بھی لائے ہیں، کیونکہ اسلام یہ دین ہے، اس کو ماننے والے اہل ایمان اور مومن کہلاتے ہیں. تو اسلام اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے. کہ کتاب الایمان ہے باب کا عنوان، لیکن اس میں اسلام کی بات کیسے آئی؟ تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہی انسان کے اندر ایمان آتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الایمان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کو، یعنی اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اس حدیث کے علم میں لگا کر مزید بابرکت بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو، اس کوشش کو، اس سعی کو قبول فرمائے. کہ احادیث کو سیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، کیونکہ پورا قرآن جس پر نازل ہوا تھا، جو صاحب قرآن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے لیے بھی، یا قرآن پر یقین رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پہلے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن پر بعد میں ایمان لائیں گے، پہلے اللہ کے رسول کی رسالت پر ہمیں یقین کرنا ہوگا، لانا ہوگا، ایمان لانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی چنا، نبوت سے آپ کو سرفراز کیا اور آپ پر قرآن نازل فرمایا. تو پہلے رسالت اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن ہے، کیونکہ ہم جب رسول کو رسول مانیں گے تبھی تو یہ بات پر یقین رکھیں گے نا کہ ہاں آپ رسول ہیں، اسی بنا پر آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت محفل میں ہم کو بیٹھنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق دی کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنا دل و دماغ سب کچھ اس میں لگا رہے ہیں. کل قیامت کے دن الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں رہیں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا. بلکہ چونکہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق قرار پائیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور ہو سکتا ہے اسی بنا پر ہماری بخشش ہو جائے. یہ ایک بہت ہی بابرکت علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس علم سے ہم گھبرائیں نہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کو مشکل نہ سمجھیں، بلکہ اس کو پختہ کریں. میری دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. آپ بھی میرے حق میں دعا کریے کہ یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ یہ وحی کا علم ہے، وحی کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، اس کا ذوق اور شوق ہونا یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سیکھنے کا شوق عطا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم حدیث کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجیں گی، اپنی زبان سے ہم وہ الفاظ ادا کریں گے، اور یہ سب ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی لوگوں کے لیے دعا دی تھی، ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شاد و آداب رکھے، انہیں چمکتا دمکتا رکھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا باب کتاب بدء الوحی ہے، دوسرا ایمان ہے۔ یہ ترتیب کس نے قائم کی؟ یہ ترتیب خود نہیں بن گئی، بلکہ یہ امام بخاری نے یہ ترتیب رکھی ہے، اور انہوں نے اس ترتیب کو اس طرح سے قائم کیا ہے۔ اب وہ ایمان والا چیپٹر کیوں لائے ہیں، اور ایمان کے اندر ہی اسلام کی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ دین اسلام کو ماننے والے مومن کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں جس نے دین اسلام کو مان لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایمان دراصل کیا ہے۔ ایمان دیکھا جائے تو امن اس کا مادہ ہے، امن سے نکلا ہے، اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، امن کا مطلب ہوتا ہے سکون اور ایمان۔ تو ہم غور کریں، سب سے بڑی ضرورت جو آج کل دنیا کو ہے وہ ہے امن کی، تو ایمان کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ آپ پوری کائنات کو دیکھ لیں، پوری کائنات میں ایک امن، ایک سکون پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، یہ گیلیکسیز، چاند، سورج، ستارے کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، نہ کبھی سورج چاند کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے کہ اس کو پکڑ لے اور ٹکرا جائیں، اور نہ کبھی چاند سورج کے پیچھے جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے ایک فلک میں اپنے حساب سے تیر رہے ہیں، اور دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ یہ اصول اور ایک ضابطے کے پابند ہیں دراصل یہ تمام کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو چونکہ یہ اصول اور ضابطے کے ایک تنظیم کے دائرے میں یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا سکون اور کتنا امن ہے۔ تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ انسان بھی اسلام کو بول کر کے ایمان لے آئے، اور اپنی زندگی کو ایک اصول اور ضابطے کے تحت لے آئے، اس کی زندگی میں تنظیم ہو، اس کی زندگی میں ضابطہ ہو، اور اسی بنا پر پھر اس کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا کیا کرتے تھے جب نیا چاند دیکھتے، تو کیا ہے وہ دعا، ہم سب کو یاد ہوگی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہم پر نازل فرما، یعنی یہ چاند ہمارے لیے امن اور ایمان والا ہو، امن اور سلامتی والا ہو، اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، امن، ایمان، سلامتی، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان بھی دراصل ایک تربیت کا، ایک تنظیم کا پابند ہو، اگر وہ ایک منظم طریقے سے زندگی گزارے تو اس کی زندگی میں بھی امن و سکون آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایز اے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی تھی اور شام کیسے ہوتی تھی ہم سب جانتے ہیں، کوئی صبح آپ کی ایسی نہیں گزرتی جس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اصول ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور شام ہوتی تھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ انسان کی زندگی میں امن قائم کروا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یہ حدیث ہے اصل میں، آگے ہم پڑھیں گے وہ حدیث، لیکن حدیث لانے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی کچھ آیتیں لے کر آئے ہیں، اور قرآن کی آیتوں سے دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا بھی نام ہے۔ اور ایک ڈیفینیشن آپ ہمیشہ کے لیے لکھ کر رکھ لیں، علماء کرام نے اس کی ڈیفینیشن لکھوا دی تھی کہ صرف زبان سے کسی کلمے کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کسی اور دین کو ماننے والے لوگ ہیں اور وہ عیسائیت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ دراصل صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ اور دین اسلام میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ زبان، دل اور عمل، یہ تینوں چیزیں شامل ہوگی تبھی ایمان قابل قبول ہوگا، کمپلیٹ ہوگا، ادروائز نہیں۔ اور اس بنا پر ایمان کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان کی دراصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل نے اس بات کی گواہی دینا کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. عمل بالجوارح، جیسے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کے رسول کو مانا، تب اس کے اوپر فوراً عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا اس کو سب سے پہلے وہ اس پر فوراً عمل کر لے. اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، صرف اس کا نام مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل نہ کرے، اور عمل میں سب سے پہلے نماز ہی آتی ہے. تو اب یہاں پر کچھ آیاتوں کے ذریعے سے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ایمان ایکچولی کیا ہے. وہو قول و فعل و یزید و ینقص. سب سے پہلے تو اسلام کی عمارت جو پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی، اور ایمان کیا ہے؟ قول اور فعل کو کہتے ہیں، اور وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایمان صرف قول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا صرف اتنا نہیں ہے ایمان، بلکہ کیا ہے؟ فعل بھی ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل سے کر کے دکھانا ہوگا کہ آپ ایمان والے ہیں. پھر یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ قرآن کی آیاتوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. کیونکہ ایک فرقہ جس نے جنم لیا تھا، اور اس فرقے کا کہنا یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بس ایک ہی لیول پر رہتا ہے، اور اس کی بنا پر انہوں نے بہت سارے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی. اور یہ فرقہ دراصل اصل راہ سے ہٹ گیا تھا، گمراہ فرقہ تھا. لہٰذا اسی بنا پر علماء کرام نے خاص طور سے اس بات پر تاکید کی ہے، زور دے کر بات کی ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا تھا کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو. پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف میں جو نوجوان تھے جو جا کر سو گئے تھے غاروں میں، اور وہ کیوں سوئے تھے جا کر؟ کیونکہ وہ اپنی قوم سے بچنا چاہتے تھے، ان کی قوم ان کو شرک پر واپس پھیرنا چاہتی تھی، اور زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. اس وقت کا بادشاہ، ان کے گھر والے، کوئی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ راہ سجھائی اور وہ وہاں سے اپنی زمین چھوڑ کر وہ لوگ نکل گئے اور غاروں میں انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، سبحان اللہ. پھر والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویزداد الذین آمنوا ایمانا، جو لوگ راہ پر ہیں ان کو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد کو یہاں لایا گیا ہے، قرآن کے قول کو یہاں لایا گیا ہے، اور کس باب میں لایا گیا ہے؟ ایمان کے باب میں. اور کیوں لایا گیا ہے؟ کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا کیسے ہے؟ جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جیسے جیسے انسان نیک کام کرے گا، اس کی زندگی ایک ضابطے کی پابند ہوں گی تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ اللہ سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوگا، اس کے اندر ایمان کم ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے آگے اور فرمایا ایکم زادت ہو حاضح ایمان فام الذین آمنوا فزادت ہم ایمانا، ایک جگہ اور فرمایا وقوله جل ذکره فخشهم فزادهم ایمانا وقوله تعالی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان وكتب عمر بن عبدالعزیز الى عدی بن عدی. تو یہاں پر قرآن سے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ تو اور زیادہ بڑھ گئے تعداد میں، تو اس بنا پر یعنی کافروں کے بڑھنے پر مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. لوگوں نے کہا کہ تم ان سے ڈرو کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، تو الٹا ایسا ہوا مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو دشمن، ہم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے ایمان والوں کا کچھ نہیں بڑھا مگر ایمان اور اطاعت کا شیوا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جتنا ایمان بڑھے گا، جتنا عمل بڑھے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ آئے گی. تو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ اللہ ہی کی خاطر محبت رکھنا یا اللہ ہی کی راہ میں محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، یہ ایمان میں سے ہے. اور عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں، ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا
فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان.
عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ تھے، انہوں نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرائض بھی شامل ہیں اور عقیدے اور حرام باتیں اور مستحب مسنون باتیں، پھر جو کوئی ان کو پورا ادا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا. اب آپ سوچیں کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فرائض جو بھی ہمارے اوپر عبادات فرض ہیں یا اللہ تعالی نے جو ہمارے اوپر احکامات صادر فرمائے ہیں وہ سب ہم پر فرض ہیں، تو وہ بھی ایمان میں شامل ہیں. پھر جو شریعت ہے ہماری وہ بھی ایمان میں داخل ہے، شریعت پر عمل کرنا. جو حدود اللہ تعالی نے ہمیں بتائے ہیں اس کو بھی پورا کرنا لازمی ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے. پھر جو سنن ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ بھی ہمارے اوپر، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو کامل کر لیا، اور جس نے ان چیزوں کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو یہ حدیث دراصل ایمان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یہ بنیاد میں سے ہے، یہ جو پانچ فرائض ہیں ہمارے، کلمہ شہادت یعنی گواہی دینا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام فرائض ہیں. اور باقی جو سنن ہیں، حدود ہیں، وہ سب بھی دیکھا جائے تو ایمان میں شامل ہیں. اگر کوئی ان کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کوئی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرتا ہے، تو دراصل اس نے اپنے ایمان کو نقصان پہنچایا، اس کا ایمان ہی پھر نہیں رہا. آگے کہتے ہیں فَإِنَّ عَائِشَ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَقَالَ مُعَاذُ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه ودعاؤكم ايمانكم. پھر اسی بات کا کنٹینیویشن ہے، یعنی جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے تھے کہ ایمان کس بنا پر تکمیل پاتا ہے، جب حدود کی پابندی کی جائے. اگر آئندہ میں جیتا رہا تو ان سب باتوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے تم سے بیان کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں رہنے کی کچھ حوث نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو تسلی ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورہ بقرہ پڑھی ہوگی تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. تو ایمان کیا ہے، یعنی بتایا کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ دل کا اطمینان بھی دراصل ایمان ہے، کیونکہ انہوں نے یہ یقین حاصل کرنے کے لیے یہ بات پوچھی تھی، اور یقین حاصل کرنے کے لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ یقین حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے، ایمان ہے. اور معاذ نے اسود بن بلال سے کہا ہمارے پاس بیٹھ، ایک گھڑی ایمان کی باتیں کریں. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ جو اقرار کر لیا تھا کہ ہم دل میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں بس کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ ایمان کی باتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہو، ایمان ہمارا بڑھے. کبھی کچھ گھڑی بیٹھ کر ایمان کی باتیں بھی ہم کرتے رہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ابن مسعود نے کہا یقین پورا ایمان ہے. ابن مسعود کا یہاں پر وہ قول لے کر آئے ہیں امام بخاری، ایکچولی یہ مختلف لوگوں کی وہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں کیا کیا اس کی تعریف بیان کی، یعنی ایمان ایکچولی ہے کیا. ایمان کو بتانے کے لیے وہ مختلف لوگوں کے اقوال یہاں پر لا رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یقین پورا ایمان ہے، یعنی جب بھی کسی بات پر آپ کو یقین ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے صبح ہونے والی ہے اور اس کے بعد رات آئے گی، پھر رات کے بعد دن آئے گا، تو ہم کو یقین ہے کہ جیسے ہی ہم صبح اٹھیں گے سورج نکلا ہوا ہوگا. یہ بات ہمارے اندر یقینی طور پر ایک طرح سے اندر ہمارے کھپا دی گئی ہے، پیوست ہے. تو یہ ایسا ہی یقین ہونا کہ ہاں جیسے کل سورج نکلنے والا ہے ایسی ایک دن آخرت بھی ہوگی. اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا، اس دراصل یقین اور ایمان ایک ہی چیز ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ جو بات دل میں چھپے اس کو چھوڑ دے،
یعنی یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینا نہیں ہے, بظاہر میں کچھ چند ظاہری رسم و رواج کے پابند ہو جانا وہ ایمان نہیں ہے, بلکہ ان باتوں کو بھی چھوڑ دے انسان جو اس کے دل میں کھٹکے. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا برا کام, کوئی جو مومن ہوتا ہے وہ ایسا کوئی برا کام نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بعض اوقات ہو سکتا ہے ہماری کبھی کسی سے بات چیت ہو جائے, بحث ہو جائے, اور بحث بحث میں چاہے وہ دین کے معاملے میں ہی بحث کیوں نہ ہو, بعض اوقات کوئی جملہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جس سے سامنے والا ہرٹ ہو جاتا ہے. اب ایمان اگر دل میں ہوگا تو وہ بات ہمیں کھٹکے گی ضرور کہ میں نے سامنے والے کا دل دکھا دیا. تو اب جو چیز کھٹکے وہ بھی انسان دل سے نکال دے, کوئی شک و شبے والی چیزوں پر انسان عمل ہی نہ کرے, تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہوا. اور اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں, یہ مجاہد بہت ہی مشہور مفسر گزرے ہیں, ان کے اقوال آپ کو ہر تفسیر میں مل جائیں گے. مجاہد قتادہ یہ بہت مشہور ہمارے تابعین میں سے گزرے ہیں اور ان کی بہت خدمات ہیں اسلام کے لیے. تو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رشتہ ٹھہرایا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. یہ جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی تھی, شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا وصینا, تو ہم نے تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کا حکم دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پہلے کے لوگ آئے تھے یعنی انبیاء کرام, ان سب کا دین ایک ہی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے, بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا, اور ان کا بھی ایمان اسی طرح تھا. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, شرعتا و منہاجا, یعنی راستہ اور طریقہ. منہاجا کا مطلب ہوتا ہے راہ عمل. تو ایمان کیا ہوا؟ دراصل دیکھا جائے تو جو شریعت ہے اور جو راہ عمل ہے, یعنی اسلام نے ہمارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے, ہمارے دین نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے شریعت مقرر کی ہے, جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے, تو اس پر عمل کرنا. اور منہاج کو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لیا ہے کہ شرع قرآن کی باتیں اور منہاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. تو یہ قرآن اور سنت مل کر دراصل شریعت بنتی ہے, اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ایمان ہے. اور پھر شرع اور منہاج کا معنی بتاتے ہیں راستہ اور طریقہ, یہ ابن عباس کا قول ہے. تو یعنی جو راستے پر ہم چلیں گے, جو ہمیں دین کے بارے میں بتایا گیا ہے, اس راستے پر چلنا بھی کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. اور جو طریقے کو ہم فالو کریں گے وہ طریقہ بھی کیا ہوا؟ دراصل وہ ایمان ہی کی نشانی ہے. ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہی ہم کریں گے نا, ادروائز نہیں. تو یہ ایمان کی علامت ہے, اس راستے پر چلنا, اس طریقے کی پیروی کرنا. پھر سورہ فرقان کی آیت کی تفسیر میں کہا, دعاؤکم یعنی ایمانکم. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ان تمام صورتوں کی آیتوں کو جا کر دیکھ لیں, ہم اگر تمام آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں اور ٹائم لگ جائے گا. تو سورہ فرقان کی آیت میں یہ جو بات آتی ہے کہ تمہاری دعائیں, دعاؤکم یعنی ایمانکم, کہ دعا بھی دراصل کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے نا دینے والا کون ہے. یعنی انسان دعا کیوں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, کیوں مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے, اس کو یقین ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو دعا بھی دراصل کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. دعا مانگنا بھی ایمان کی علامت ہے. آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری دراصل ان تمام باتوں کو حدیث سے پہلے یہاں لے کر آئے ہیں, اور اس بنا پر لے آئے ہیں کہ وہ تمام جو صحابہ اکرام تھے, تابعین اور تبع تابعین تھے, ان کے اقوال کو انہوں نے جمع کیا کہ ان لوگوں نے ایمان سے کیا مراد لیا. اور قرآن کی آیات, ان آیات کی تفسیر میں وہ تمام صحابہ اکرام یا تابعین کیا کہتے ہیں. اور ایمان ایکچولی کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ زندگی میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد جو دل چاہے آپ کریں. نہیں, ایمان کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں, آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. تو ایمان پھر کیا ہوا؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اور عمل سے کر کے دکھانا, ہمارے جو اعضا ہیں اس سے عمل کر کے دکھانا. تو یہ ایمان ہوا. تو یہ باب کی جو وضاحت دراصل کیا ہوئی؟ تاب ایمان, اس میں اسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اسلام دراصل اعضا کے عمل کو, اور ایمان دل کی کیفیت کو کہتے ہیں, یا دل کی تصدیق کو کہتے ہیں. یعنی ایمان قول بھی ہے اور فعل بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مسلمانوں پر بہت الزام لگایا جاتا ہے کہ فنڈامینٹل, یہ مسلمان بہت زیادہ فنڈامینٹلسٹ ہوتے ہیں, بہت بنیاد پرست ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری بنیاد ہے, ہماری بنیاد ہے, جبھی تو اس کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے نا. جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ان کی کوئی عمارت ہی تعمیر نہیں ہوتی. ہمیں بنیادیں فراہم کی گئی ہیں, اور یہ فنڈامینٹلسٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے دین کے بنیادی فرائض ہیں اس کو فالو کرنا, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ کیونکہ عمارت تعمیر ہی اس پر ہوگی نا, بنیادوں پر تعمیر ہوگی عمارت. بغیر بنیادوں کی عمارت کیسے تعمیر ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بھی بڑے کوئی نیک عمل کر لیں لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کیا قابل قبول ہے؟ نہیں نا. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ الاسر, آپ دیکھ لیں سورۃ الاسر, اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والاسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ تمام انسان حقیقت میں خسارے میں ہیں, اور اس خسارے سے کون بچے ہوئے؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے ساتھ ہی نیک اعمال قابل قبول ہیں. ایمان نہیں ہے تو چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لیں سب اکارت, سب بیکار. تو یہ بنیاد ہے ہماری. پھر ایک چیز اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو یقین ہوگا تو ہی وہ عمل میں ڈھلے گا, یقین نہ ہو تو اعضا ہمارے اس پر عمل نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ بچوں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے یہ کام کرو ورنہ ہم تم کو سزا دیں گے, ورنہ ہم تمہیں ماریں گے. اب بچوں کو معلوم ہے کہ امی تو ایسی بولتی رہتی ہیں تو وہ تھوڑا سا سست ہو جاتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ امی ابو تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں اور کہاں ہمیں ماریں گے یا کہاں ہمیں سزا دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اکثر ہم بچوں کو سزا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں گھر کی تو اہمیت معلوم ہی نہیں ہے, تمہیں ہاسٹل میں ڈالیں گے تب پتہ چلے گا, اب ہم تم سب لوگوں کو ہاسٹل میں ڈال دیں گے, اگر بچوں سے اس طرح سے کہا جاتا ہے. اب بچوں کو معلوم ہے کہ اسی طرح سے صرف ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ ہاسٹل میں تو ڈالا جائے گا نہیں. تو یہی والی بات ہے کہ جب یقین نہیں ہے تو بچے پھر اس پر پوری طرح سے عمل بھی نہیں کرتے ہیں. تو یقین ہوگا تو وہ عمل میں ڈھلے گا. تو یہی یقین دراصل ایمان کی دوسری کیفیت ہے. ایمان اور یقین یہ ایک ہی چیز ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایک طرف قول ہے اور ایک طرف فعل ہے. تو انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے بدل جاتا ہے. اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے, اس کا ایمان اس کو اس پر اکساتا ہے کہ وہ عمل کرے, صالح عمل کرے. صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی بتانا مقصود ہے. جیسے کہ نماز کی مثال آپ لے لیں کہ نماز کیا ہے؟ یہ عمل ہے دراصل. اگر آپ زبان سے کتنا بھی کرتے رہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, آپ کتنا بھی کہتے رہیں لیکن اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو کیا آپ نے تصدیق کی اس بات کی کہ واقعی میں اللہ بڑا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو کیسے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان قابل قبول ہو؟ تو ایمان دراصل قول اور فعل دونوں کا نام ہے. اب وہ حدیث لائے ہیں. حدثنا عبید اللہ ابن موسى قال اخبرنا حنزلة ابن ابي سفيان عن اكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بہت مشہور حدیث ہے یہ. ہم سے بیان کہ عبید اللہ بن موسى نے کہا ہم کو خبر دی حنزلہ بن ابي سفيان نے, انہوں نے سنا اكرمة بن خالد سے, انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور نماز کو درستی سے ادا کرنا, اور زکوٰۃ دینا, اور حج کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد ہی ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر یہ پانچ چیزیں ہوں گی اور اس میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے, وہ عمارت ڈھہ جائے گی, وہ عمارت قائم نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس کی بنیاد ہی کمزور تھی. تو یہ تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ تو ہم کو خاص حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن ایمان صرف چند ظاہری چیزوں کو نہیں کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نماز تو پڑھتے ہیں, آپ روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں زبان سے ہاتھ سے, تب بھی کہا گیا کہ وہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے. تو اسی بنا پر ظاہری رسم و رواج کو، ظاہری ریچول کو بہت اہمیت دے دینا، اور جو اصل دین کی روح ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو پس پشت ڈال دینا، جو کہ آج ہمارے یہاں پر بہت زیادہ عام ہے کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں پر بہت جان دیتے ہیں، مرتے ہیں، مٹتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور جو اصل دین کی روح ہے اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو اسی لیے آگے کے باب میں بیان کیا جا رہا ہے، باب امور الایمانی وقول اللہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قوله المتقون. یعنی یہ آیت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے متقون تک، اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المومنون. تو مومنوں کی کامیابی کے بارے میں بتایا گیا کہ مومنوں کی کامیابی کیا ہے، اصل میں کون سے مومن کامیاب ہیں، یا ایمان کیسے کامیاب ہوتا ہے یا کرواتا ہے. ایمان کے کاموں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ نماز میں اپنا منہ تم مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اس یہ لمبی آیت ہے آخرت پر اور فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان لائے، اور پھر قد افلح المومنون کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا سليمان بن بلال ان عبد الله بن دينار ان ابي صالح ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. ہم سے بیان کی عبد الله بن محمد جوفی نے کہا، ہم سے بیان کی ابو عامر اقدی نے کہا، ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان کی 60 پر کئی شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی، یعنی حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اصل آپ دیکھیں کہ اصل حدیث کتنی ہے، الایمان بدع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. متن صرف اتنا ہے، باقی کا پورا پیچھے کا اوپر کا حصہ کیا ہے، سند ہے، چین ہے، وہ کڑی ہے، وہ روایت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جو کہ امام بخاری نے سنی ان کے استاد سے، پھر ان کے استاد سے، اور پھر ان لوگوں نے دوسروں سے سنی تھی. اور وہ سلسلہ کہاں جا کر مل رہا ہے، ابو ہریرہ تک، اور ابو ہریرہ نے کس سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان، اوپر ہم نے پڑھا ایمان صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے اقرار کر لیں، بلکہ عمل سے بھی گواہی دینا ہے. پھر ہم نے پڑھا ایمان کیا ہے، ان پانچ بنیادی چیزوں پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزے رکھنا، حج اور کلمہ پڑھنا، یہ سب ایمان کا ہی حصہ ہے. پھر ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے دراصل یہ، کہ نیکی یہ نہیں ہے، اور بہت مشہور آیت ہے، آیت بر کے نام سے مشہور ہے، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے. اور پھر ایک لمبی لسٹ بتا دی گئی ہے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ نیکی ہے اصل میں. تو وہ بھی دراصل ایمان ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ہم بچپن سے پروان ہی چڑھایا جاتا ہمارے یہاں بچوں کو اسی نہج پر کہ اچھا یہ نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، آنٹی کیا کہیں گی، فلاں لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا مانیں گے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو اصل نیکی یہ نہیں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی جائے. جیسے لوگوں نے اس وقت یہ نیکی بنا لی تھی کہ وہ لوگ قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت اور خون جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لتھیڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا خون، تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم نے کیا تھا. تو اصل چیز نیکی کیا ہے، کہ جس نیت سے آپ کر رہے ہیں، ظاہری چیزوں پر نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر تھے، اور آپ نے کہا کہ آپ کے پیچھے ایک جمع غفیر تھا حج کے دوران، کچھ لوگ اونٹوں کو زور زور سے ہانک کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے زور زور سے آوازیں کر رہے تھے. آپ نے پیچھے پلٹ کر ان سے کہا اور اپنا کوڑا دکھایا ان کو، اور کہا کہ وقار سے چلو اے لوگوں. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ اتنی زور زور سے تم اپنے اونٹوں کو ہانکو یا تیز دوڑو، بلکہ وقار سے چلو. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا تیز چل کے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دین کے کام کرنے تو خوب بھاگ دوڑ کر کے کرو، الٹے سیدھے ہی بھلے کیوں نہ ہو لیکن خوب بھاگو اور دوڑو، تو یہ نیکی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے منع کیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو تم بھاگ کر اور دوڑ کر نہ آؤ،
وقار کے ساتھ شائستہ چال سے چلتے ہوئے تم آؤ.
آپ دیکھیں کہ یہ ہم کو نیکی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں تو, اور نیکی کیا ہے؟ دراصل نیکی ایمان کی طرف لے جاتی ہے. انسان جب نیک کام کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان ہی کو بڑھاتا ہے, اس کا ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے مزید اور نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. تو نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, نیکیاں ایمان میں اضافہ کرتی ہیں, اور نیکی کیا ہے؟ دراصل وہ تقویٰ ہے. تقویٰ, ایمان, نیکی, یہ سب ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں. عبادت کا مقصد کیا بتاتا ہے اسلام ہمیں؟ عبادت کا مقصد ہی دراصل تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایمان والے کا ایمان دراصل الرٹ رہے. یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے, یہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی برا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, میں یہ نیک کام کیوں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. انسان نیکی کرتا ہے, گناہ سے بچتا ہے, یہ جو اس کے اندر کا احساس ہے, اس کے اندر کا خوف ہے, جو اس کا شعور ہے, جو اس کے اوپر ہر وقت چھایا رہتا ہے, یہی دراصل تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عبادت کا مقصد ہی دراصل تقویٰ ہے, کیونکہ یہاں پر کیا بتایا کہ قد افلح المومنون, تحقیق مومن فلاح پا گئے. پھر جب وہ نیکی کرتے ہیں تو وہ متقی بن جاتے ہیں, ہے نا؟ اور یہ قرآن کھلتا ہی ان کے لیے ہے, یہ ہدایت ہی ان کے لیے جو متقی ہیں. تو پھر جیسے جیسے ایمان بڑھے گا, جب تقویٰ ہوگا, جب نیکیوں میں اضافہ ہوگا, تو ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا. جیسے کہ منافق اس وقت کہا کرتے تھے کہ اچھا, یہ فلاں صورت نازل ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوا, کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ چونکہ منافقوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ان کی تو صرف لپ سروس تھی, ان کے دل میں تو شک پڑا ہوا تھا. تو جو صورتیں نازل ہوتی تھی قرآن پڑھنے سے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ہے نا؟ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی پھر ایمان بڑھتا ہے, کی تلاوت سے بھی ایمان بڑھتا ہے, اس پر عمل سے بھی ایمان بڑھتا ہے. تو یہاں پر اصل حدیث جو بتائی گئی کہ الایمان بدع و ستون شعبہ, کہ ایمان کی 60 سے اوپر کئی شاخیں ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسی بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے, ایمان صرف اور صرف عمل کر لینے کا نام نہیں کہ آپ زبان سے کچھ نہ کہیں اور عمل کرتے رہیں. تو یہ ایمان دراصل زبان سے بھی آپ کو اقرار کرنا ہے, عمل سے بھی کر کے دکھانا ہے, اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دینا کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس پر آپ کا شرع صدر ہو. جیسے اوپر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ پڑھا تھا, ولکن لیطمئن قلبی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو ایمان دراصل دل کا اطمینان بھی ہے کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے. تو ایمان کی کئی شاخیں ہیں, کئی شعبے ہیں, اور اس میں حیا ایک حصہ ہے ایمان کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں تو اس کے اندر پھر ایمان بھی نہیں, ہے نا؟ ہم پڑھتے ہیں حدیث میں, تو حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف نماز پڑھ لینا, روزے رکھ لینا نہیں ہے, ایمان پوری زندگی پر حاوی ہے. ادخلوا فی السلم کافة, ہر عمل آپ کا, لوگوں سے ڈیلنگ, لوگوں سے معاملات, لوگوں سے لین دین, لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز, آپ کی زبان, آپ کے الفاظ, اس کی شائستگی, یعنی آپ کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے جو کہ بے حیائی پر مبنی ہوں. کیوں؟ اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ کے الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہوگا, آپ کی بات کرنے کا انداز بھی صحیح ہوگا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوا کرتے تھے کہ آپ انگلیوں پر گن سکتے تھے, اور ان کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے, ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کہ آج ساری احادیث اللہ کے رسول کی موجود ہے ہمارے پاس, آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, لوگوں نے اس کو یاد کیا محدثین کرام نے. تو جب ایمان ہوگا تو اس کے الفاظ بھی شائستہ ہوں گے, اس کے الفاظ میں بھی شائستگی آئے گی, پروقار انداز میں بات کرے گا, پروقار انداز میں چلے گا. اور حیا کیا ہے دراصل؟ حیا خیر کے سوا کچھ لاتی ہی نہیں ہے, اور جس کے اندر حیا نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرے. تو بہرحال حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور حیا کیا ہے؟ کہ انسان ایسے کوئی کام کرنے سے پرہیز کرے کہ جس کی بنا پر اسے شرمندگی ہو. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا, اور جب آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جائیے اور دوبارہ کم کروا کے لائیے, اور بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیجتے گئے اللہ کے رسول کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. جب 5 نمازیں لے کر اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, آپ کی امت اتنے بھی نہیں پڑھ سکے گی, جائیے اور کم کریے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟
اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. یعنی کسی سامنے والے کو ہمیں, جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ہم بارگننگ کرتے ہیں نا, اب اتنی بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنی بھی بارگننگ کرتے ہیں, اتنا زیادہ سامنے والے کو زج کر دیتے ہیں کہ بیچارہ مجبور ہو کر کہتے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ یہ بلا ٹلے ہم سے. تو یہ بھی ایک حیا کے خلاف ہے کہ بار بار کسی کو پریشان کرنا یا کسی سے کوئی چیز اتنی بھی کم کروانا کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. تو بہرحال یہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اب کیا پتہ چلا ہم کو, ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے, ایمان صرف چند ظاہری ریچول پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. جیسے کہ جو اہل مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دوران اپنے دروازوں سے نہیں آتے تھے, وہ لوگ پیچھے سے آتے تھے, گھروں کے پیچھے سے آتے تھے اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ نہ دکھاؤ, اور کعبۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو الٹا چل کے جاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ دکھے ہماری, اور پتہ نہیں اور اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہمارے یہاں ہم لوگوں نے ریچولز بنا رکھے ہیں, ظاہری رسم و رواج جن کو ہم دین کا نام دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ظاہری چیزیں یہ دین نہیں ہو سکتا, یہ ایمان نہیں ہو سکتا. بلکہ ایمان کیا ہے, آپ ہر وہ کام سے بچیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے, ہر اس کام کو کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, ہر وہ عمل کو کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جس کی آپ نے تاکید بھی کی ہے. تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے, آپ کی زندگی, آپ جیسے کہ آگے ہم بخاری ہی میں ایک حدیث پڑھیں گے آگے کے چیپٹرز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کماری دوشیزہ سے بڑھ کر حیا والے تھے. جب کوئی ناپسندیدہ بات آپ سنتے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے. تو ہمارا بھی معاملہ پھر ایسا ہو جائے کہ ہم کوئی ایسی ناپسندیدہ بات سنیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو یا نافرمانی والی بات ہو تو ہمارے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے, ہمیں ایسی باتیں کرتے ہوئے حیا آئے جس میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو کچھ کہا جا رہا ہو, کچھ بلیم کیا جا رہا ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دین کی بات نہیں, یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں, یہ تو آج کے دور میں اس کو اپلائی کیا ہی نہیں جا سکتا ہے, امپاسبل قرآن کو امپلیمنٹ کرنا, نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ. تو ایسی باتیں سن کر ہمارا دل اندر سے بے چین اور بےتاب ہو جائے کہ یہ کیسی غلط بات کہی جا رہی ہے, ہمیں یہ بات ناگوار گزرے. یہی دراصل حیا ہے. تو انشاءاللہ باقی کا ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ ایمان اور کیا کیا ہے, ایمان اور اسلام دراصل اس میں کیا کیا باتیں شامل ہوتی ہیں, کیا باتیں ایمان میں شامل ہیں جس کی بنا پر ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے. تو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.